جمعرات 28 اگست کے سیربین کے ساتھ عامر احمد خان کا سلام قبول کیجیے۔ شریف برادران سمیت 21 اعلیٰ عہدیداروں کے خلاف قتل کا مقدمہ درج، کیا اس سے معاملات سنبھل پائیں گے؟
جو ایف آئی آر کاٹ رہے ہیں جس میں دہشت گردی کا ایک نہیں لگایا، میں اس ایف آئی آر کو قبول نہیں کرتا۔
تفصیل ذرا دیر بعد، پہلے عالمی خبریں۔
یہ بی بی سی اردو سروس ہے، احمد رضا سے خبریں سنیے۔ پاکستان کے شہر لاہور میں طاہر القادری کی تحریک منہاج القرآن کی انتظامیہ کی مدعیت میں سانحہ ماڈل ٹاؤن کا مقدمہ درج کر لیا گیا ہے، جس میں وزیر اعظم نواز شریف، وزیر اعلیٰ پنجاب شہباز شریف سمیت کئی وفاقی اور صوبائی وزراء کو ملزمان نامزد کیا گیا ہے۔ لاہور کے علاقے ماڈل ٹاؤن میں 17 جون کو طاہر القادری کے حامیوں اور پولیس کے درمیان جھڑپوں میں کم سے کم 14 افراد مارے گئے تھے۔ طاہر القادری نے اس ایف آئی آر کو مسترد کر دیا ہے۔ اس سے قبل وفاقی وزیر خواجہ سعد رفیق نے کہا کہ سانحہ ماڈل ٹاؤن کے متعلق تحریک منہاج القرآن کی درخواست کے عین مطابق مقدمہ درج کرنے کا فیصلہ ہوا ہے، اور یہ بھی طے پایا ہے کہ حکومت ایف آئی آر کے اندراج کے متعلق لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف اپیل نہیں کرے گی۔
تو حکومت جو ہے اس نے یہ طے کیا ہے کہ ہم یہ جو اپیل کرنے کا ہمارا حق ہے، جو فنڈامنٹل رائٹ ہے ہمارا، ہر پاکستانی، عام پاکستانی کا رائٹ ہے، وہ ہم فنڈامنٹل رائٹ ایکسرسائز نہ کریں، اور ہم کورس آف لا میں سے گزریں گے، اور انشاءاللہ تعالی ایسی انٹیگریٹی والے افسران کا تقرر کیا جائے گا جس پر دوست دشمن کوئی انگلی نہیں اٹھا سکے گا۔
عمران خان اور طاہر القادری کو منانے کی حکومت اور حزب اختلاف کی مصالحتی کوششیں اب تک بے نتیجہ رہی ہیں۔ ادھر آرمی چیف جنرل راحیل شریف نے وزیر اعظم نواز شریف سے آج پھر ملاقات کی۔ سرکاری ذرائع ابلاغ نے خبر دی کہ ملاقات میں عمران خان اور طاہر القادری سے مذاکرات کی بحالی کے لیے ضروری اقدامات کرنے پر اتفاق ہوا۔ عمران خان نے آج سہ پہر پھر اپنے حامیوں سے کنٹینر سے خطاب کیا، اپنے موقف کو دہرایا۔
یہ صرف دھاندلی کی بات نہیں ہے، یہ ایک نئے پاکستان جدھر ایک حقیقی جمہوریت کی بات ہے۔ میں آج شام کو لایا مل دوں گا جو آپ کی حکومت چلانا مشکل کر دیں گے۔ ہم آج شام کو آپ سب نے پہنچ رہے ہیں، وہ سمجھ رہے ہیں کہ آپ تھک کے چلے جائیں گے، میں تو خیر آپ چلے بھی گئے، میں تو ادھر ہی ہوں۔
پاکستان کے صوبہ سندھ کے ضلع نوابشاہ میں پولیس کے مطابق 3 افراد کی تشدد زدہ لاشیں ملی ہیں، جن میں سے 2 کی شناخت ہو سکی ہے۔ حیدرآباد سے صحافی علی حسن۔
ان 3 افراد کی لاشیں بوریوں میں تھیں جو سڑک کے کنارے پڑی ہوئی تھی۔ لوگوں نے پولیس کو آگاہ کیا، پولیس نے ان لاشوں کو اسپتال پہنچایا۔ شناخت کی جانے والی ایک لاش صاحب خان مری کی بتائی گئی ہے، جو ضلع مٹیاری میں رہائش رکھتا تھا۔ صاحب خان کے رشتہ داروں کا کہنا ہے کہ گزشتہ روز ایک گاڑی میں سوار 4 افراد نے مٹیاری شہر کے بازار سے صاحب خان کو اغوا کیا تھا۔ ایک اور شناخت کی جانے والی لاش صفدر بگٹی کی بتائی گئی ہے، تیسرے شخص کی لاش شناخت نہیں ہو سکی ہے۔
عرب ملک شام سے ملنے والی خبروں کے مطابق شدت پسند گروپ دولت اسلامیہ کے جنگجوؤں نے ایک فوجی اڈے پر حملے کے بعد یرغمال بنائے جانے والے درجنوں شامی فوجیوں کو ہلاک کر دیا ہے۔ ادھر فرانس کے صدر فرانسوا اولاند نے کہا ہے کہ بشار الاسد کی شامی حکومت دہشت گردی کے خلاف جنگ میں مغرب کی اتحادی نہیں ہے۔ مسٹر اولاند نے فرانسیسی سفیروں سے خطاب میں مزید کہا کہ صدر اسد ان کے بقول ان اسلامی انتہا پسندوں کے اصل اتحادی ہیں جو شام اور عراق میں تباہی مچا رہے ہیں۔ عالمی ادارہ صحت کہتا ہے کہ اس سے پہلے کہ مغربی افریقہ میں پھیلنے والا جان لیوا وائرس ایبولا پر قابو پایا جا سکے، یہ وائرس 20,000 سے زیادہ لوگوں کو متاثر کر سکتا ہے۔ ایبولا اب تک 1400 لوگوں کی جان لے چکا ہے، زیادہ تر اموات لائبیریا، سیرا لیون اور گینی میں ہوئی ہیں، جبکہ 3,000 سے زیادہ متاثرہ افراد کو رجسٹر کیا گیا ہے۔ یوکرین کے تازہ ترین الزامات کے جائزے کے لیے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کا ہنگامی اجلاس اب سے کچھ دیر بعد ہوگا۔ یوکرین نے روس کی فوجوں پر اپنی سرزمین میں مداخلت کا الزام لگایا ہے۔ یوکرین میں امریکہ کے سفیر نے بھی یہ الزام لگایا ہے کہ یوکرین کی جنوب مشرقی علاقے میں روسی فوجیں سیکیورٹی فورسز کے ساتھ لڑائی میں براہ راست ملوث ہیں۔ تھائی لینڈ کی ایک عدالت نے سابق وزیر اعظم ابھیسیت ویجاجیوا اور ان کے اس وقت کے نائب کے خلاف 2010 میں حکومت مخالف احتجاج پر پرتشدد کارروائی میں ہونے والی ہلاکتوں سے جڑا قتل کا مقدمہ خارج کر دیا ہے۔ ظفر سید۔
تھائی عدالت نے کہا کہ ان الزامات کی سماعت ان کے دائرہ کار میں نہیں آتی، کیونکہ ملزمان اس وقت سرکاری عہدوں پر فائز تھے۔ اسی مقدمے کے دوسرے ملزم اس احتجاجی مہم کے قائد ستھیپ تھاکسو بان تھے، جن کی مہم کے نتیجے میں وہاں فوج نے اقتدار پر قبضہ کیا ہے۔
ترکی کے سبکدوش ہونے والے وزیر اعظم رجب طیب اردوان نے ملک کے صدر کے عہدے کا حلف اٹھایا ہے. افغانستان میں حکام کہتے ہیں کہ ملک کے اہم ترین تاریخی مقامات میں سے ایک جام مینار کی ہنگامی بنیادوں پہ مرمت نہ ہوئی تو وہ گر سکتا ہے, اور ہالی ووڈ کے مقبول جوڑے اینجلینا جولی اور بریڈ پٹ رشتہ ازدواج میں منسلک ہو گئے ہیں. یہ بی بی سی اردو سروس ہے.
پاکستانی وزیراعظم میاں نواز شریف,
یہ کیسی ایٹمی قوت ہے جہاں پر اندھیرے ہو, جہالت ہو, روزگار کم اور بے روزگاری زیادہ ہو, آسودگی کم اور غربت زیادہ ہو, دہشت گردی ہو, امن کم اور بدامنی زیادہ ہو. ایٹمی قوت اس طرح کتنی ہوتی؟ ہمارے ملک کے اندر ان سب چیزوں کا خاتمہ ہو جانا چاہیے تھا.
تو ایسا کیوں نہ ہوا؟ آگہی کے لیے سیربین اور جہاں نما سنا کیجیے.
سیربین بی بی سی اردو سروس سے پیش کیا جا رہا ہے. کیا آپ فیس بک استعمال کرتے ہیں؟ سوشل میڈیا کا یہ انتہائی مقبول پلیٹ فارم اب آپ کو ہمارے یعنی بی بی سی اردو سروس کے اور بھی قریب لا سکتا ہے. فیس بک پر ہمارے صفحے facebook.com/bbcurdu سے تو آپ واقف ہوں گے ہی, لیکن اب اگر آپ چاہیں تو ہمارا ریڈیو پروگرام یعنی سیربین بھی فیس بک پر سنا جا سکتا ہے. ہم روزانہ سیربین ختم ہونے کے بعد پروگرام کو فیس بک پر شیئر کرتے ہیں. آپ اسے وہیں کلک کر کے کسی اور ویب سائٹ پر جائے بغیر سن سکتے ہیں. یہ میں انگریزی نہیں بول رہا, سوشل میڈیا کی زبان ہی ایسی ہوتی ہے. اور اب آج کی بڑی خبر. پاکستان میں دھرنا سیاست کے اتار چڑھاؤ اور شرائح دستور پر کفن پوش کرکٹرز, کیا حکومت کوئی وکٹ گرا پائے گی؟ اسلام آباد میں اس وقت ایک بڑے تجربہ کار صحافی مبشر زیدی براہ راست ہمارے ساتھ موجود ہیں. پہلے میں ان سے وزیر اعظم میاں نواز شریف اور پنجاب کے وزیر اعلیٰ شہباز شریف کے خلاف درج ہونے والی ایف آئی آر کی تفصیل جاننا چاہوں گا. جی مبشر,
یہ وہ ایف آئی آر ہے جو ماڈل ٹاؤن میں 11 تحریک منہاج القرآن کے کارکنان کی ہلاکت, جو کہ 17 جون کا واقعہ ہے, بالآخر تقریباً 2.5 ماہ کے عرصے کے بعد اس کی ایف آئی آر آج کٹ گئی ہے. اور اس میں جو دفعات لگائی گئی ہیں وہ قتل کی, اقدام قتل اور دوسری دفعات ہیں, اور اس میں جن کو نامزد کیا گیا ہے اس میں وزیر اعظم نواز شریف ہیں, وزیر اعلیٰ پنجاب شہباز شریف ہیں, وفاقی وزراء خواجہ آصف جو کہ وزیر دفاع ہیں, وزیر اطلاعات پرویز رشید, وزیر ریلوے سعد رفیق اور عابد شیر علی, اور چودھری نثار علی خان کو بھی نامزد کیا گیا ہے, جبکہ سابق صوبائی وزیر رانا ثناء اللہ کا نام بھی ایف آئی آر میں درج ہے. رانا ثناء اللہ کو اس واقعے کے بعد اس کا ذمہ دار ٹھہراتے ہوئے ہٹا دیا گیا تھا. اس کے علاوہ بہت سوشل میڈیا کی آپ بات کر رہے تھے, تو اس پہ جو ویڈیو چلی تھی ایک پولیس کے مخبر گلو بٹ, جن کے بارے میں کہا جا رہا تھا کہ وہ مسلم لیگ, جی مشہور گلو بٹ, وہ بھی ایف آئی آر میں ہیں, جبکہ اس کے علاوہ 12 لوگ جو ہیں اس میں پولیس ہیں اور سول افسر ہیں. تو ایف آئی آر تو کٹ گئی ہے, لیکن جہاں تک یہاں دھرنے کی بات کریں تو
میں یہی جاننا چاہوں گا کہ کوئی رد عمل دھرنا دینے والوں کی جانب سے؟
جی رد عمل یہ سامنے آیا ہے طاہر القادری کا کہ انہوں نے مسترد کر دی ہے. ان کا پہلے انہوں نے کہا کہ ایف آئی آر میں وزیر اعظم کا نام نہیں ہے. اس کی وجہ یہ تھی کہ شاید ان کے پاس ایف آئی آر کی جو 2 پیج کی کاپی تھی اس میں سے صرف 1 صفحہ ملا تھا. بعد میں جب انہیں یہ پتہ لگا کہ اس میں وزیر اعظم کا نام شامل ہے تو انہوں نے کہا کہ جی اس ایف آئی آر میں دہشت گردی کی دفعات نہیں لگائی گئیں, جو کہ 780A ہے یعنی انسداد دہشت گردی کے ایکٹ کے تحت وہ بھی لگائی جائیں. تو بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ بات اتنی سادی نہیں ہے. تحریک انصاف کے جو سربراہ عمران خان وہ بھی اعلان آج انہوں نے کیا کہ ہم صرف دھاندلی ختم کرنے کے لیے نہیں آئے ہیں. تو دونوں دھرنا دیوی جماعتیں یہ چاہ رہی ہیں کہ بے شک ان کی ڈیمانڈ جو مطالبات ہیں وہ پورے ہو بھی جائیں تو وہ ڈٹی رہیں گی اس وقت تک جب تک یہ دونوں حکومتیں پنجاب کی اور یہ جو سینٹر میں ہے یعنی اسلام آباد کی جو وفاقی حکومت ہے وہ استعفیٰ نہیں دیتی.
اسلام آباد سے مبشر زیدی آپ کا بہت بہت شکریہ. بی بی سی اردو ڈاٹ کام کا اسلام آباد کی صورتحال پر لائیو صفحہ پچھلے 2 ہفتوں میں 15 لاکھ سے زائد لوگ پڑھ چکے ہیں. ہماری اپڈیٹس کی ذمہ داری باقی ساتھیوں کے ساتھ ارم عباسی کے کندھوں پر بھی رہی جو اس وقت دھرنا دینے والوں کے بیچ ہیں. ارم کیا صورتحال؟
جی جیسے کہ عامر مبشر نے بتایا کہ طاہر القادری نے مسترد کر دی ہے ایف آئی آر یہ کہتے ہوئے کہ وہاں پہ نواز شریف کا نام نہیں ہے, تو یہاں پہ شرکا بھی یہی سمجھ رہے ہیں کہ یہ ایف آئی آر جو ہے ویلڈ نہیں ہے, کیونکہ ان کے لیڈر نے ان کو بتایا ہے کہ ابھی تک اس میں ان کا نام شامل نہیں ہے, جس کی تردید بھی ہو چکی ہے. اور ساتھ ساتھ ان کے احتجاجی شرکا وہ انتظار القادری صاحب نے اذان نماز کی وقفہ دیا تھا سب کو کہ نماز پڑھ لے اور پھر میں آؤں گا اہم فیصلہ کرنے, لیکن ان سے کہا گیا ہے کہ آپ یہاں سے جائیے مت, ڈٹے رہیے. اور اب جو ہے وہی بات انہوں نے دہرائی کہ حکومت کے ساتھ مذاکرات ہو چکے ہیں اور اب کچھ ہوگا, مگر وہ کیا ہوگا کچھ زیادہ بتایا نہیں. اور یہ کہا کہ وہ تھوڑی دیر میں واپس آ رہے ہیں, اور ان کی اسپیچ میں انگریزی بھی تھی, وہ انگریزی میں بھی بات کرتے ہوئے کہتے رہے کہ ہم قائد اعظم کے آئین کو جو کہ ہمیں یہ دیا جا رہا ہے نواز شریف کی حکومت میں. ساتھ ساتھ یہاں پر اس وقت پولیس کی نفری جو ہے اس کی شفٹ چینج ہو رہی ہے, 8 سے لے کر شام 8 بجے تک ایک شفٹ ہوتی ہے اور اس کے بعد دوسری شفٹ آ رہی ہے. اہلکار نے بی بی سی کو بتایا ہے کہ ان کو مار دھاڑ کے حوالے سے کوئی اس طرح کے احکامات نہیں ہیں, وہ چاقو چوبند ہیں لیکن ان کو اس طرح کے کوئی احکامات نہیں آئے, جبکہ پیٹ کے یعنی کہ طاہر القادری کے جو کارکن ہیں جماعت کے
جی,
انہوں نے ایک دوسرے میں کنچے اور کھیل والے اور وہ جو کیل والے ڈنڈے ہوتے ہیں وہ تقسیم کرنا.
اچھا ایرو, میں چاہتا تو تھا کہ آپ سے اور بھی تفصیلات لوں لیکن یہ ٹیلی فون لائن کوئی اتنی اچھی نہیں ہے. بہرحال ہمیں تازہ ترین صورتحال بتانے کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ. پاکستان تحریک انصاف اور پاکستان عوامی تحریک کے دھرنوں کو 2 ہفتے ہو گئے اور لگ یوں رہا ہے کہ کسی بھی فریق کے لیے بات بننے کی بجائے بگڑتی ہی جا رہی ہے. سارے کا سارا معاملہ وزیراعظم کے استعفے پر آ کر اٹک گیا ہے اور بظاہر حکومت کے پاس اس سیاسی ڈیڈ لاک کو ختم کرنے کے لیے کوئی واضح حکمت عملی نہیں ہے. اسلام آباد سے امبر شمسی کی رپورٹ.
کل پاکستان عوامی تحریک قائد ڈاکٹر علامہ طاہر القادری نے مذاکرات کا دروازہ بند کرتے ہوئے آج کے دن کو یوم انقلاب قرار دیا تھا. گورنر پنجاب اور حکومت کی مذاکراتی ٹیم ناکام رہے اور پارلیمنٹ کے سامنے ریڈ زون کے علاقے میں دھرنے کے شرکا ایک بار پھر کفن پہنتے ہوئے آج دکھائی دیے. دوسری جانب پاکستان مسلم لیگ نون کے رکن پارلیمان اور وزراء دوپہر کے وقت قومی اسمبلی کے سامنے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے بے بس نظر آ رہے تھے. وزیر ریلویز خواجہ سعد رفیق نے پہلے تو مذاکرات کی ناکامی پر بات کی.
ایک تو مقدمہ درج کرو, ایک وزیر اعلیٰ پنجاب کا استعفیٰ لے آؤ, میں اس کے بدلے 24 گھنٹے کی ڈیڈ لائن آگے لے جاؤں گا, اور پھر واپس آؤ یہ کر کے تو پھر مجھ سے بات کرو. قومی اسمبلی کیسے تحلیل ہوگی, چاروں صوبائی اسمبلیاں کیسے تحلیل ہوں گی, حکومت کیسے ختم ہوگی اور میری مرضی کی قومی حکومت کیسے بنے گی, بتائیے کس قانون کس آئین اور کس اصول کے تحت قادری صاحب کا یہ مطالبہ ہم پورا کر سکتے ہیں. یہ تو ہم ساری زندگی پورا نہیں کر سکتے ان کا مطالبہ. ان سے یہ درخواست کی گئی, انہوں نے اس درخواست کو ٹرن ڈاؤن کیا, اور یہ ہے ان مذاکرات کی تفصیل اور حقیقت.
دوسری جانب وزیر اعظم نواز شریف نے فوج کے سربراہ جنرل راحیل شریف سے آج ایک بار پھر سیاسی تعطل کے حوالے سے ملاقات کی اور رپورٹس کے مطابق ایک بار پھر مذاکراتی عمل کو جاری رکھنے کا عزم دہرایا. یہ 3 روز میں دونوں کے درمیان دوسری ملاقات تھی. تجزیہ نگاروں کا کہنا ہے کہ حکومت کے پاس اس مسئلے کو حل کرنے کے آپشنز ختم ہوتے جا رہے ہیں. تاہم نہ تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان اپنی پوزیشن سے پیچھے ہٹے.
یہ اپنی کرسی بچانے کے لیے دونوں بھائی ملک کو تباہی کی طرف لے کے جا رہے ہیں, اس لیے کہ ان کو پتا ہے کہ کیا ہونا ہے. جس وقت ان کی کرسی جائے گی ان کے اوپر کیسز ہوں گے, ان کے اوپر ان کا احتساب ہوگا, یہ احتساب کے کٹہرے میں کھڑے ہوں گے. ان کی دولت خطرے میں ہے جو انہوں نے اتنی محنت سے پیسہ منی لانڈر کر کے باہر کے ملکوں میں رکھا ہوا ہے, وہ سب خطرے میں ہو جائے گا. تو پہلی چیز یہ, میں شام کو میں سب چاہتا ہوں یہاں آئے, آپ کو لائعمل دوں گا کہ ان کی اب جدھر یہ پہنچ گئے ہم نے آگے کرنا کیا ہے. بھرپور طریقے سے اللہ نے موسم بھی ٹھیک کر دیا, ماشاءاللہ بادل آ گئے, زبردست موسم ہے, سب پہنچے, اب تو دھوپ بھی نہیں ہے.
اور نہ ہی پاکستان عوامی تحریک کے قائد.
اور جو ایف آئی آر اپنے خلاف کاٹ رہے ہیں, جس میں 1000 لوگوں نے کھلے بندوں دہشت گردی کی, 14 لاشیں گری, 90 چھلنی ہوئے گولیوں سے, اس میں دہشت گردی کا ایکٹ 7A نہیں لگایا. میں اس ایف آئی آر کو قبول نہیں کرتا جب تک نواز شریف شہباز شریف سمیت 21 پر ساری دفعات اور اینٹی ٹیررسٹ ایکٹ کی دفعہ 7 نہ لگے. یہ ایف آئی آر قبول نہیں کی جائے گی.
ایسا ظاہر ہوتا ہے کہ گزشتہ 13 روز میں 13 ڈیڈ لائنز آ کر گزر چکی ہیں. عمران خان کہہ چکے ہیں کہ آج فائنل میچ ہوگا, تاہم اب تجزیہ نگار بھی فائنل سکور پر پیش گوئی کرنے سے گریز کرنے لگے ہیں. امبر شمسی, بی بی سی نیوز, اسلام آباد.
بری طرح سے پھنسے ہوئے یہ سیاسی سینگ, کیا یوں ہی پھنسے رہیں گے, سلجھ پائیں گے یا پھر ٹوٹ جائیں گے؟ یہ سمجھنے کے لیے اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں اسلام آباد کی اقرا یونیورسٹی میں انٹرنیشنل ریلیشنز کے پروفیسر اور ملٹری ایجنسی پالیٹکس اینڈ دی اسٹیٹ ان پاکستان کے مصنف پروفیسر اعجاز حسین, اور پاکستان کے جانے پہچانے اور بہت ہی مقبول صحافی عامر متین. عامر, پچھلے دو ہفتوں میں ہزار اور باتوں کی طرح یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ سیاسی اعتبار سے اسلام آباد کی موجودہ صورتحال دراصل عمران خان اور طاہر القادری کے حکومت پر خود کش حملے سے زیادہ اور کچھ نہیں, کیا ایسا ہی ہے؟
بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں عامر, کہ یہ ایک طرف سے دونوں طریقے سے دیکھا جا سکتا ہے. ایک طرف سے تو یہ اتنا سنجیدہ بھی معاملہ ہے کہ ظاہر ہے کہ سارا ملک رکا ہوا ہے, اور ایک اسلام آباد کے چھوٹے سے سب سیکٹر کے اندر 30-15 سے لے کے 40 ہزار لوگوں نے پورے ملک کو اور پارلیمنٹ کو اور اشارہ دستور کو ایک شکنجے میں باندھ رکھا ہے. مگر دوسری طرف سے اتنا مزکہ خیز بھی ہو گیا ہے کہ جس کے اندر وہ روز کی کلا بازیاں جو سیاسی, اور جس طرح ٹیلی ویژن اینکرز جو ٹیزرز پھینکتے ہیں کہ چھوٹی چھوٹی ڈیڈ لائنز دیتے ہیں, اور آج آخری دن ہے اور آج فائنل دن ہے, اور فائنل اس طرح کہہ کے وہ لوگوں کو انگیج بھی رکھا ہوا ہے, تو اس میں اتنی زیادہ خاص طور پہ طاہر القادری صاحب جو ہے کبھی ان کا جب دل کرتا ہے تو وہ مذہبی اسکالر بن جاتے ہیں, کبھی وہ سیاست دان بن جاتے ہیں, کبھی وہ کہہ دیتے ہیں کہ تشدد اور اہنسا کی باتیں کرتے ہیں, اور کئی دفعہ وہ اپنے ورکرز کو اس طرف لگا دیتے ہیں کہ جی پارلیمنٹ کے اوپر حملہ کر دیا جائے. تو یہ ایک عجیب سے مخمصے میں پھنسے ہوئے ہیں جس میں کہ سارے, اور ہماری پرابلم یہ ہے کہ ہم سارے صحافیوں کو خاص طور پہ اور پوری دنیا ٹیلی ویژن کے آگے بیٹھی ہوئی ہے اور دیکھتی جا رہی ہے, اور ایک بے بسی کا عالم ہے.
تو پروفیسر اعجاز, آپ کی جانب آتا ہوں, آپ نے بھی عامر متین صاحب کی باتیں سنی, مجھے یہ بتائیے کہ پچھلے دو ہفتوں میں وزیر اعظم اور آرمی چیف کے بیچ کئی ملاقاتیں بھی ہوئی ہیں, اسی دوران مقصد؟
دیکھیں, پاکستان کی جو صورتحال چل رہی ہے پچھلے کچھ ہفتوں سے, اسی حوالے سے انہوں نے بات چیت کی ہوگی, اور میرا خیال ہے آج جو ان کی ملاقات ہوئی بہت اہم ہے, کیونکہ آج قادری صاحب کی ڈیڈ لائن تھی, اور اس میں وہ وزیراعظم ان سے ڈسکس کرنا چاہتے تھے کہ کیا جو ہے لائحہ عمل اختیار کیا جائے. میرا خیال ہے مذاکرات کی طرف جو ہیں یہ سارے ایکٹرز جائیں گے, کیونکہ پاکستان کی موجودہ صورتحال جو ہے وہ شاید اسی بات کی متحمل ہو سکتی ہے.
عامر, آپ پچھلے 30 برس سے پاکستان کی سیاست پر رپورٹنگ کر رہے ہیں, اس کے تجزیے کر رہے ہیں, کہا جا رہا ہے کہ پاکستان کا کوئی سیاسی کردار کسی کے کہے بغیر اتنا بڑا قدم نہیں اٹھاتا جتنا عمران خان اور طاہر القادری اٹھا چکے ہیں, کیا کہیں گے آپ؟
عامر, بالکل, اگر آپ دیکھیں جس طرح کے لوگ طاہر القادری صاحب کے ارد گرد اور عمران خان صاحب کے ارد گرد, وہ پرانے کردار ہیں جو کہ ہمیشہ اشاروں پہ چلتے ہیں, مگر اس کے ساتھ بھی ایک اور بھی سوال آ جاتا ہے کہ اس وقت ایک بڑا عجیب سی کانفلکٹنگ سچویشن ہے کہ کل پرسوں جس طرح پارلیمنٹ کے اوپر جب حملے کا واقعہ ہوا تھا, اس وقت فوج نے درمیان میں آ کے بچایا, اور میں اس وقت موقع پہ موجود تھا, میری گاڑی ایکچولی پھنسی ہوئی تھی. تو ایک طرف سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس جمہوریت کی حفاظت بھی وہ لوگ کر رہے ہیں, مگر جب آپ دوسری طرف دیکھتے ہیں تو یہ سارے کردار جو ہیں وہ وہی والے پرانے, اور طریقہ واردات بھی وہی ہے, تو یہ اس سے ویسے بھی پولیٹیکل کلاس جو ہے کمزور بھی ہو رہی ہے, اور سویلین گورنمنٹ کی ظاہر ہے اس سے کوئی طاقت بڑھ نہیں رہی ہے, تو یہ ایک وہ ہے. مگر یہ نظر آ رہا ہے کہ یہ جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں یہ انتظار کر رہے ہیں کہ یا تو یہ کوئی تشدد کا واقعہ ہو, یا پیچھے سے کوئی اشارہ ہو, یا یہ حقیقت ہے, یا ان کے ساتھ بہت بڑا دھوکہ ہوا ہے, یا میرا خیال ہمارے ساتھ دھوکہ ہوا ہے, کہیں نہ کچھ کوئی چیز پھنسی ہوئی ہے, سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ اگر یہ کرنا ہوتا تو یہ پھر ہو چکا ہوتا, کیونکہ ابھی جتنے موقع ان کو چاہیے ہوتے ہیں اس سے 10% یا 5% میرا خیال مواقع کے اوپر 1990 کی دہائیوں میں آپ کو اور ہمیں یاد ہے کہ گورنمنٹیں گر جاتی تھیں, تو گورنمنٹ گر بھی نہیں رہی ہے اور کھڑی بھی نہیں ہو رہی, تو درمیان میں لٹکا ہوا ہے.
یہ ڈاکٹر اعجاز, پروفیسر صاحب, میں آپ سے جاننا چاہوں گا, یہ عامر نے کہا کہ کوئی چیز پھنسی ہوئی ہے, سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا پھنسی ہوئی ہے, اس کے باوجود آپ نے امید ظاہر کی ہے کہ بات مذاکرات کی جانب جائے گی, تو کیسے ہوگا یہ جب احتجاجی رہنما اپنے انتہائی مطالبات سے ہٹنے کو تیار ہی نہیں؟
دیکھیں, ان کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ ڈیڈ لاک کی صورتحال جو ہے پائی جاتی ہے. دیکھیں, 90s میں یہ تھا کہ 50A2B کی شک تھی پاکستان کے 73 کے آئین میں, جس کے تحت پاکستان کے جو صدر تھے وہ جا بھی چاہتے بغیر کو وجہ بتائے, مطلب وجہ تو یہی ہے کہ لا اینڈ آرڈر کے ایشوز ہیں یا اکانومی جو ہے نیچے جا رہی ہے, کوئی اتنی ویلڈ ریزن بہرحال وہ نہیں تھیں, تو وہ گورنمنٹ کو ڈسالو کر دیتے تھے, مسئلہ حل ہو جاتا تھا. اب وہ شیو چھ ہے وہ 18ویں ترمیم کے بعد پاکستان کے عہد میں نہیں ہے, جس کی وجہ سے جو تیسری قوتیں ہیں جن کی طرف یہ اشارہ بھی کرتے ہیں وہ اپنا کھل کے جو ہے کردار ادا نہیں کر سکتے. اب اس میں جو رہ جاتا ہے وہ یہی ہے کہ یا تو جو بظاہر جو ہے وہ یہ ہے کہ مذاکرات کریں, دوسرا یہ ہے کہ ملٹری جو ہے کوریٹا کرے, جو ڈائریکٹ انٹروینشن ہے جس کے میرا خیال ہے کہ جو داخلی جو عوامل ہیں وہ شاید اس طرف ابھی وہ مطلب اشارہ نہیں کرتے کہ وہ اس طرح کر سکتے ہیں, جسٹیفائی کرنا بہت مشکل ہو جائے گا. تو میرا خیال ہے ایک سافٹ کو جو ہے اس کی طرف یہ صورتحال جا چکی ہے, جہاں پہ فوج جو ہے وہ 3-4 دفعہ پی ایم کو کنوے بھی کر چکی ہے کہ آپ مذاکرات کریں, اور درمیان میں وہ سمجھ بھی گئے ہیں کہ گورنمنٹ بہت کمزور ہو چکی ہے اور شاید اس کو جو ہے ابھی 3-4 سال اسی طرح جو ہے ہم چھوڑ بھی دیں تو یہ ان کے سامنے سر نہیں اٹھائیں گے, نہ خارجہ پالیسی پہ اور نہ داخلی سیاست پہ.
یہ 58(2)(b) کا ذکر کیا پروفیسر صاحب آپ نے, یہ 1999 میں بھی نہیں تھی لیکن کوئی نہ کوئی طریقہ کار نکال لیا گیا تھا اس وقت حکومت کو برطرف کرنے کا, تو کیا ویسا اب بھی ہوتا نظر آ رہا ہے؟ یہ سافٹ کو کے بارے میں تھوڑا سا مزید ہمیں بتائیں گے کچھ.
سافٹ کو یہ ہے کہ آپ جو ہیں یو پلے انڈر دا کانسٹیٹیوشن, کہ آپ آئین کے اندر ہے کہ کھیلیں اور اپنے جو بیک ڈور چینلز ہیں ان کو استعمال کریں, ان کو بلائیں, ان کے ساتھ میٹنگز کریں, ان کو پریشرائز کریں, ان کو بتائیں کہ یہ ہماری پالیسی ہے, یہ ہمارے رولز ہیں, ان سے آپ ہٹ کے نہیں جائیں گے, آپ ان سے ان کو کنسیشنز دیں, آپ ایف آئی آر اپنے خلاف کٹوائیں اور آپ جو ہیں گورنمنٹ کو چلائیں, لیکن آپ ہمارے ایریا میں ہماری اسپیس کو آپ جو ہے کنسٹرین نہیں کریں گے. جو ڈائریکٹ جو ہارڈ جو کو ہے وہ تب ہوگی جب یہ ان کی باتیں نہ مانیں اور پاکستان کی لا اینڈ آرڈر جو ہے وہ بہت خراب ہو جائے, لوگ سڑکوں پہ آ جائیں, مار دھاڑ شروع ہو جائے, کلنگس ہو جائیں, خدا نخواستہ انہیں کے جلسوں میں کوئی حادثہ ہو جائے, کوئی تھرڈ فورس آ کے کر دے, تو پھر جو ہے ان چیزوں کو جواز بنا کے وہ کیا جا سکتا تھا ماضی میں. لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان کی جو جوڈیشری ہے وہ ریلیٹیولی اٹانمس ہو چکی ہے. اب اس میں جو ہے سب سے بڑا خدشہ یہ ہے جو آپ کی جو فوج ہے کہ اگر ہم یہ کر سکتے ہیں, ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ لا آرڈر کی صورتحال خراب ہے, معیشت کمزور ہو رہی ہے, یہ ٹھیک ہے عوام شاید مان جائے میڈیا کے ذریعے, کچھ میڈیا چینلس کے ذریعے, لیکن جو ہے جو عدالت ہے وہ اس کو نہیں مانے گی. اور لائرز جو کمیونٹی ہے وہ بہت زیادہ کمیٹڈ ہو چکی ہے, میری ان سے بات بھی ہوئی 3-4 لیڈرز سے پچھلے دنوں میں, تو وہ میرا خیال ہے اس کو چیلنج کریں گے, اور اپوزیشن بھی جو ہے وہ بھی حکومت کے ساتھ دے رہی ہے. تو اس طرح میرا خیال یہ 3-4 جو سیاسی اور جو قانونی چیزیں ہیں وہ ان کو ان کے قدموں میں جو رکاوٹیں ڈال رہی ہیں.
عامر, آپ کے تجربے سے میں یہاں پر تھوڑا سا فائدہ اٹھانا چاہوں گا کہ اگر یہ سیاسی رہنما حکومت کی بات نہ مانے اور کسی قسم کی فوجی مداخلت ہوتی ہے تو کیا اس وقت پاکستان کی سیاست کے اندر اتنا دم خم ہے کہ جیسا کہ پروفیسر اعجاز حسین صاحب نے کہا کہ شاید فوج کے لیے براہ راست مداخلت کرنا اتنا آسان نہیں ہے جتنا ماضی میں تھا, کیا اتنا دمخم, سیاسی دمخم ہے پاکستان کی سیاست میں کہ وہ اس کے سامنے کھڑی ہو سکے اس موجودہ صورتحال کے باوجود؟
میرا خیال یہی وجہ ہے کہ یہ پاکستان کی جو معیشت کی حالت ہے اور سیاست کی حالت ہے اور جو وقت کی حالات کی تبدیلی ہے کہ وہ اتنے ریلکٹنٹ ہیں, اور یہ سارا جو ڈیڈ لاک اسی وجہ سے ہے کہ میاں نواز شریف صاحب جیسا کہ کاکڑ جنرل کاکڑ کی دفعہ ہوا تھا کہ انہوں نے دونوں سے صدر سے صاحب سے بھی اور وزیر اعظم سے بھی استعفیٰ لے لیا تھا, اور کہا جاتا ہے کہ اس کے بعد پرائم منسٹر نواز شریف صاحب بڑا پچھتاتے رہے ہیں, اور اس وقت ان کی صورت حال ہے کہ 1999 میں آپ کو یاد ہوگا کہ ان کے اوپر آلموسٹ گن پوائنٹ لے کے بھی جب جبر کر کے بھی استعفیٰ لینا کوشش کی گئی تو انہوں نے استعفیٰ نہیں دیا, اور ان کے متعلق یہ بالکل کہا جاتا ہے, ان کے تمام ساتھی بربلا کہتے ہیں کہ یہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ نواز شریف صاحب استعفیٰ دے دیں. اور دوسری طرف سے فوج بھی ظاہر ہے کہ حالات بدل گئے ہوئے ہیں اور اس وقت مجمع وہاں 30-20 ہزار کا ہے, مگر اگر کوئی ایسا واقعہ ہوتا ہے تو اس وقت پاکستان کی پارلیمنٹ ساری اکٹھی ہے, ساری پولیٹیکل پارٹیز ایک طرف ہیں, 2-3 صوبے ایک طرف ہیں, پھر سول سوسائٹی, پھر ججز, پھر ٹریڈ ایسوسیشنز, تو ایک بڑا ٹھیک ٹھاک قسم کا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک ڈیموکریسی کی تسلسل کے لیے ایک بڑا بہت بڑا پریشر گروپ ہے, اس لیے یہ فیصلہ ان کے لیے بھی آسان نہیں ہے. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ان کی کوشش جو دھمکیاں ہیں گھوم پھر کے, یہ چاہ رہے ہیں کسی طریقے سے تشدد ہو, مگر تشدد کا بھی جو ان کا یہ ایکسپیکٹیشن ہے, ان کی امید ہے کہ تشدد سے شاید کچھ ہو جائے, اس کا بھی تھوڑا سا ہمیں تناظر بدل گیا ہے.
اچھا,
کہ حکومت نے ماڈل ٹاؤن کے واقعے کے بعد سے یہ سبق سیکھ لیا ہے کہ انہوں نے یہ کوئی کسی قسم کا تشدد نہیں, اگر تشدد ہوتا بھی ہے تو الزام اس کا حکومت پہ نہیں لگے گا, تو یہ تناظر کہ اس تشدد سے یہ نتیجہ جو یہ چاہ رہے نکلے ضروری نہیں ایسا ہو.
تو پروفیسر صاحب, کیسے سول ملٹری ریلیشنز کے حوالے سے اگر اس کو دیکھا جائے تو اس صورتحال میں جو ابھی عامر متین نے بیان کی ہے, کیا طریقہ کار ہوتا ہے فوج کے پاس ایک منتخب حکومت کے اوپر دباؤ ڈالنے کا؟
دیکھیں, جو اپوزیشن جو مطالبے کرتی ہے یا جس اس سیناریو میں جو یہ دو ایکٹرز ہیں قادری صاحب اور عمران خان جو مطالبے کر رہے ہیں, تو فوج حکومت کو یہی کہے گی کہ آپ ان کے مطالبات کو مانیں. اب اس میں نیگوسیشنز ہوتی ہیں, مذاکرات یہی ہوتے ہیں کہ چلیں آپ کی 8 تجاویز ہیں تو اس میں 8-6 مان لیں, چاہ رہے ہیں تو 2 مان لیں, تو اسی طرح جو ہے گیو اینڈ ٹیک ہونا چاہیے. لیکن جو جو ان کے جن ایشوز پہ وہ اڑے ہوئے ہیں, فار ایگزامپل ایف آئی آر ہے یا اس کے بعد جو ہے پی ایم ایم کی ریزگنیشن ہے, تو اس میں سے شاید ایک جو ہے وہ مان لی جائے تو میرا خیال ہے بڑھیا تک تینوں ایکٹرز کے لیے اس میں فیس سیونگ ہو سکتی ہے. اس سے ہٹ کے تو میرا نہیں خیال کہ آپ ان کو اب جو ہے یا تو یہ کہ پھر کھلی انٹرونشن کریں اور کوریٹا لگائیں اور پاکستان میں چھٹی دفعہ جو ہے یہاں پہ مارشل لا لگا دیں, پھر یہی ہے کہ اس کے بعد اس کو مینج کرنے کی کوشش کریں کہ کس کو کس طرح کریں گے, پبلکلی بھی, لوکلی بھی اور انٹرنیشنلی بھی, تو جو میرا خیال ہے بہت بڑا ایشو بن جائے گا.
اسلام آباد کی اقرا یونیورسٹی میں انٹرنیشنل ریلیشنز کے پروفیسر اعجاز حسین اور پاکستان کے مقبول صحافی عامر متین, ہمارا ساتھ دینے کا بہت بہت شکریہ. سیروین بی بی سی اردو سروس سے پیش کیا جا رہا ہے.
خبریں اور موضوعات جو آپ کے لیے اہم ہیں,
شروع میں ہم کہتے ہیں ریزنیبل ٹارگٹ تو وہ تو آپ کو اچیو کر کے سو جائے گے آپ کے ساتھی جو ہیں, تو اس لیے ہمیں ان کو سٹریچڈ ہی رکھنا ہے.
قتل قتل ہے, یہ غیرت کے نام پہ کوئی قتل نہیں ہے.
اقسم باللہ العظیم ان احافظ مخلصا علی النظام الجمہوری وان احترم الدستور والقانون.
میرے لیے تو آنکھیں کھل رہی ہیں بیکاز میں پاکستان میں نہیں رہتی.
بے حد دلچسپ تجربہ ہے یہ.
تبصرے, تجزیے اور آپ کے خیالات.
ریاست پاکستان اور حکومت پاکستان کو یہ فیصلہ کرنا ہے کہ یہ دہشت گردی کی جنگ یہ طالبان نے جیتنی ہے یا حکومت پاکستان یا پاکستان کے عوام نے جیتنی ہے.
سعودی عرب کے لیے صرف اس وجہ سے نہیں کہ وہاں شیعہ اکثریت ہے, بلکہ اس وجہ سے کہ تیل کے بڑے بڑے ذخائر وہاں موجود ہیں.
حالات واقعات سے آگہی کے لیے سیروین اور جہانما سنا کیجیے.
اور اب کھیلوں کی خبریں سواناز کی زبان میں.
پاکستان اور آسٹریلیا کی خواتین کرکٹ ٹیموں کے درمیان آئی سی سی ویمن چیمپئن شپ میں آسٹریلیا نے چار ایک روزہ میچوں کی سیریز 4-0 سے جیت لی ہے. آج برسبن میں کھیلے گئے چوتھے میچ میں آسٹریلیا نے پاکستان کو 37 رنز سے شکست دے دی. ادھر زمبابوے میں جاری سہ ملکی سیریز میں زمبابوے اور جنوبی افریقہ کے درمیان تیسرا کرکٹ ٹیسٹ کل ہرارے میں کھیلا جائے گا. اس سے قبل دوسرے میچ میں جنوبی افریقہ نے آسٹریلیا کو 7 وکٹوں سے شکست دی تھی, جبکہ سہ ملکی سیریز کا پہلا کرکٹ ٹیسٹ آسٹریلیا اور زمبابوے کے درمیان ہوا, جس میں آسٹریلیا نے زمبابوے کو 198 رن سے ہرایا تھا. پاکستان کے اسام الحق قریشی نیو یارک میں جاری سال کے آخری بڑے مارک کے یو ایس اوپن 2014 کے مکس ڈبل مقابلوں کے پہلے راؤنڈ میں اپنی روسی ساتھی کے ہمراہ امریکی جوڑے کو شکست دے کر یو ایس اوپن کے دوسرے راؤنڈ میں پہنچ گئے ہیں. ادھر کیلیفورنیا کی 15 سالہ کیتھرین بیلس یو ایس اوپن کی کم عمر ترین کھلاڑی ہیں, جنہوں نے اپنی آسٹریلین حریف کو مات دے کر یو ایس اوپن کے دوسرے راؤنڈ کے لیے کوالیفائی کر لیا ہے. ٹینس میں یو ایس اوپن مقابلوں کے چوتھے دن آج نوویک جوکوویچ سامنا کریں گے فرانس کے پال ہینری میتھیو کا, جبکہ سرینا ولیم امریکہ کی وانیا کنگ کے مد مقابل ہوں گی. یوفا کے صدر میشیل پلاٹینی نے موناکو میں یوفا کے مندوبین کو بتایا کہ فٹ بال کی گورننگ باڈی فیفا کی قیادت کے لیے اگلے سال ہونے والے صدارتی انتخابات میں وہ سیپ بلیٹر کے خلاف کھڑے نہیں ہوں گے. اس کے بجائے وہ یوفا کے صدر کے طور پر اپنا عہدہ برقرار رکھنے کے خواہاں ہیں. اس بنا پر فیفا کے بجائے یوفا کے صدارتی انتخابات میں وہ دوبارہ حصہ لیں گے. تاہم 78 سالہ بلیٹر 2022 میں ہونے والے فیفا ورلڈ کپ کی میزبانی قطر کو دیے جانے پر بدعنوانی کے الزامات سامنے آ جانے کے بعد تنقید کی زد میں ہیں, اور فٹ بال ایسوسی ایشن پر امید ہے کہ یورو 2020 کا فائنل ویمبلے اسٹیڈیم میں کھیلا جائے گا, جبکہ یہ بھی امکان ہے کہ یورو 2028 کی میزبانی کا اعزاز ویمبلے کو مل سکتا ہے.
اب سے تھوڑی ہی دیر پہلے یہ خبر ملی ہے کہ پاکستان کے صوبے بلوچستان کے شہر کوئٹہ میں فائرنگ کے ایک واقعے میں 2 صحافیوں سمیت 3 افراد ہلاک ہو گئے ہیں. اس خبر کی تفصیل کے لیے ہم آپ کو کوئٹہ لیے چلیں گے, لیکن فی الحال وقت ہوا ہے خبروں کے خلاصے کا. تو پہلے خبروں کا خلاصہ اور پھر کوئٹہ. خبروں کے خلاصے کے ساتھ احمد رضا.
لاہور پولیس نے طاہر القادری کی تحریک منہاج القرآن کی درخواست کے عین مطابق سانحہ ماڈل ٹاؤن کا مقدمہ درج کر لیا ہے, جس میں وزیر اعظم, وزیر اعلی پنجاب سمیت 21 اعلی حکومتی اور سرکاری اہلکاروں کو ملزمان نامزد کیا گیا ہے. طاہر القادری نے البتہ اس مقدمے کو نامکمل قرار دیتے ہوئے مسترد کر دیا ہے. عمران خان اور طاہر القادری کے حامیوں نے اپنے اپنے دھرنے ختم نہیں کیے ہیں. پاکستان کے صوبہ سندھ کے ضلع نوابشاہ میں پولیس کے مطابق 3 افراد کی تشدد زدہ لاشیں ملی ہیں. عرب ملک شام میں اطلاعات کے مطابق دولت اسلامیہ کے جنگجوؤں نے درجنوں یرغمالی شامی فوجیوں کو ہلاک کر دیا ہے۔ اقوام متحدہ کے مطابق اسرائیل اور شام کی سرحد پر تعینات اس کے امن دستے کے 43 اہلکاروں کو اسلامی جنگجوؤں نے یرغمال بنا لیا ہے۔ اور فرانس کے صدر نے کہا ہے کہ صدر بشار الاسد دہشت گردی کے خلاف جنگ میں مغرب کے اتحادی نہیں ہیں۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔
اور اب سے تھوڑی دیر پہلے آنے والی خبر کہ کوئٹہ میں فائرنگ کے ایک واقعے میں 3 شخص ہلاک ہوئے، 2 ان میں سے صحابی تھے۔ تفصیلات بتانے کے لیے اس وقت براہ راست کوئٹہ سے ہمارے نمائندے محمد کاظم میرے ساتھ ہیں۔ محمد کاظم، کیا تفصیل؟
جی عامر، یہ واقعہ تھوڑی دیر پہلے کوئٹہ کا علاقہ ہے جنا روڈ، اس پہ ایک کبیر بلڈنگ ہے۔ یہاں جو ہے نا مختلف نیوز ایجنسیوں اور اخبارات کا جو دفاتر ہیں اس بلڈنگ میں واقع ہیں۔ تو یہاں نامعلوم مسلح افراد آئے تھے اور انہوں نے آن لائن نیوز ایجنسی کے دفتر میں گھس کر وہاں انہوں نے فائرنگ کی۔ تو اس وقت جب فائرنگ کی وہاں 3 لوگ موجود تھے، ایک آن لائن کے بیورو چیف اور بلوچستان یونین آف جرنلسٹ کے سیکرٹری جنرل ارشاد مسوئی تھے، ایک اور ٹرینی رپورٹر تھا عبدالرسول اور ان کا اکاؤنٹنٹ محمد یونس۔ تو اس فائرنگ کے نتیجے میں 3 افراد ہلاک ہوئے ہیں اور میں اس وقت ہاسپٹل میں ہوں، ان کی لاشیں جو ہے نا یہاں موجود ہیں اور ڈاکٹر نے کہا کہ 3 کے سر اور سینوں میں گولیاں لگی ہیں اور 3 ہلاک ہو گئے ہیں۔
تو کاظم، کسی پر کسی نے شک کیا، صحافیوں کی رائے میں کوئی اس کا ذمہ دار ہو سکتا ہے؟
ابھی تک کسی نے اس واقعے کی ذمہ داری قبول نہیں کی ہے۔ تاہم یہاں بلوچستان میں حالات خراب ہیں اور یہاں صحافیوں کو بہت زیادہ تھریٹس ہیں اور ان کی زندگیوں کو خطرات لاحق ہیں۔ اس سے پہلے بھی ٹارگٹ کلنگ کے واقعات میں اب تک کوئی 25-26 سے زائد صحافی ہلاک ہو چکے ہیں۔ تو ان کی ذمہ داریاں مختلف تنظیمیں قبول کرتی رہی ہیں کچھ کی، اور لیکن زیادہ تر جو ہے نا یہ ان کے جو ہے نا جو قاتل ہیں وہ گمنام ہیں۔ تو اس جان تک اس واقعے کا تعلق ہے ارشاد مسوئی کے، پہلے بھی جو ہے نا تھریٹس تھے مختلف تنظیموں کی جانب سے، لیکن تاحال کسی نے ان پر حملے کی ذمہ داری قبول نہیں کی۔
کوئٹہ میں فائرنگ، 2 صحافی ہلاک، تفصیل بتا رہے تھے محمد کاظم۔ اور اب واپس دھرنے کی جانب۔ پاکستان کا سیاسی ٹیمپریچر صرف دھرنوں سے ہی نہیں بلکہ اس دوران ہونے والی تقاریر سے بھی خاصا بلند ہوا ہے۔ ایک نمونہ پیش کرتے ہیں اس گفتگو کا جو اس دوران پاکستان کے سیاسی رہنماؤں سے ہمیں سننے میں ملی ہے۔ یہ نمونہ تیار کیا ہے ہماری ساتھی عمبر خیری نے۔
اب بات صرف حکومتوں کے برطرف ہونے تک نہیں رہی، سن لو، اب بات برطرف ہونے پر نہیں، اب بات شریف برادران کی پھانسی پر ہے، پھانسی لگے گی۔
اگر کسی پولیس کی چھلت پڑی کسی پہ گولی چلانے کی، قتل کا کیس کر کے آپ کو پھانسی لگوائیں گے۔
لیکن یہ مثال دینا چاہتا ہوں کہ ہم ڈینگی کو مات دے سکتے ہیں، زرداری تمہیں ہی مات دیں گے، تمہارے ٹولے کو مات دیں گے، تمہیں اور تمہارے لٹھیرے ساتھیوں کو اسی چوک کے اوپر الٹا لٹکائیں گے اور تمہارے قوم کی بدحالی کریں گے۔
ناؤ وہ الزام سامنا رکھنا، اپنا ناپ تیار کرو، بوری ہم تیار کریں گے۔
اس قسم کے پاکستانی عامی دشمن کیا کہیں گے بھائی، یہ تو بیٹھے ہی ذرا ہمارے، تو یہ پرابلم ہے ہمارا، ان کو روکنا چاہیے۔
میں ابھی یہی کہوں گا کہ ایسے لوگوں کو ضرور روکیں، ہدایت دیں، اور میرے جیسا آدمی ہے تو اس کو 2-3 کتا دیجیے تو اچھا۔
ٹکا دو، لٹکا دو، بوری، پٹائی، دھمکیاں، پھانسی، کیا یہ سیاسی زبان ہے؟ اور اگر نہیں تو یہ ہمارے دل و دماغ پر کیسے اثر انداز ہوتی ہے؟ میں نے اس سوال کا جواب جاننے کے لیے زحمدی کراچی یونیورسٹی میں ذرائع ابلاغ یا ماس کمیونیکیشن کے پروفیسر توصیف احمد کو۔
دیکھیے، ہمارے ملک میں سیاسی جو زبان ہے، جو جسے پولیٹیکل لینگویج کہتے ہیں،
جی،
وہ بہت آسان ہوتی ہے اور اس پہ کسی قسم کی دھمکی، تشدد اور جبر کی بات نہیں ہوتی۔
اچھا،
یہ ہماری سیاسی تاریخ رہی ہے اس ملک کی، مگر اس دفعہ جو زبان استعمال ہو رہی ہے وہ بالکل سیاسی زبان سے ہٹ کر ہے، جس میں انتقام کی بات کی جا رہی ہے، دھمکیوں کی گریبان سے پکڑنے کی بات کی جا رہی ہے۔ تو یہ بہت خوفناک ٹرینڈ ہے اور اس کے نتیجے میں ایک عوام میں اور خاص طور پر نوجوانوں کی زبان پہ ایک بہت بڑا اثر پڑ رہا ہے اور ایک اشتعال کی کیفیت پیدا ہو رہی ہے معاشرے کے اندر.
یہ کیوں ہوا توصیف صاحب؟ یہ کیوں ہوا کیونکہ پہلے بھی دیکھیں زرداری صاحب کے بارے میں شہباز شریف صاحب نے بھی کہا تھا کہ انہیں گھسیٹیں گے اور الٹا لٹکائیں گے, تو پہلے بھی اس طرح کی باتیں ہوتی تھیں, تو شدت کیوں پکڑی ہے ان باتوں نے اس طرح؟
دیکھیے جو شہباز شریف نے کہا اس کی ہر طرف سے مذمت ہوئی.
اچھا,
حتیٰ کہ اس وقت میاں نواز شریف نے بھی کہا تھا کہ زبان نہیں استعمال کرنی چاہیے.
بالکل,
کیونکہ انہوں نے خود محسوس کیا تھا کہ سیاسی ایک کلچر میں اس طرح کی زبان ہمیشہ مشکل کی طرف لے جاتی ہے اور ان لوگوں کے لیے بھی مشکل کھڑی کر دیتی ہے جو یہ زبان استعمال کرتے ہیں. اس کے بعد ان کے لیے واپسی کا راستہ مشکل ہو جاتا ہے, سیاسی بات چیت کے جو تقاضے ہیں جس میں بارگیننگ ہوتی ہے وہ مشکل ہو جاتی ہے. اس دفعہ یہ لگ رہا ہے کہ ایک خاص اسکرپٹ کے تحت یہ ساری زبان استعمال کی جا رہی ہے اور اس کا مقصد یہ ہے کہ جو لوگ ان کے ساتھ ہیں جو یہ زبان استعمال کر رہے ہیں ان کا مورال اتنا بلند کر دیا جائے کہ کسی صورت میں اگر یہ کوشش کی جائے کہ وہ اپنے مطالبات سے پیچھے ہٹیں تو یہ لوگ انہیں ہٹنے نہ دیں, اور یہ ایک طرح کا فاشیزم ہے جس کا یہاں یہ اظہار ہو رہا ہے.
تو یہ زبانی کلامی شدت اختیار کر جانا باتوں کا, اس کا باقاعدہ کوئی سیاسی اثر ہوتا ہے توصیف صاحب ایسے کہ یہ بس
بالکل
کھیل ہے جو کہ جتنی دیر جاری ہے ختم ہوا کہ اس کا اثر ہوتا ہے کوئی؟
یہ زبان میڈیا کے ذریعے عوام تک پہنچتی ہے, نوجوانوں تک پہنچتی ہے, اور پھر ان کی زبان میں بھی اسی طرح کے الفاظ استعمال ہونے لگتے ہیں. تو محض یہ دھرنے کی زبان اس علاقے تک محدود نہیں ہے بلکہ پاکستان کے عوام کے ذہنوں پہ جا رہی ہے, نوجوان نسل اس سے متاثر ہو رہی ہے. بہت سارے لوگ عمران خان کے پرستاروں میں, بہت سارے ڈاکٹر طاہر القادری کے پرستاروں میں, اب ان کی بات چیت میں بھی یہی الفاظ آ رہے ہیں اور میڈیا کے ذریعے بھی یہ بات نشر ہو رہی ہے اور اردو اخبارات اسے لکھ رہے ہیں. تو یہ تو بہت منفی صورتحال ہے ایک جمہوری نظام کے لیے. اس طرح کا فاشیزم جو 1977 میں بھی ڈیولپ ہوا تھا اور ہم سب جانتے ہیں کہ اس کے کیا اثرات نکلے.
اچھا, تو اس میں کیا تھوڑا ہمیں یاد دلائیے کہ 1977 میں جو تحریک چلی تھی بھٹو حکومت کے خلاف, کیا تب بھی اس طرح کی زبان کا استعمال ہوا تھا ڈاکٹر صاحب؟
جی بالکل, یہ نعرہ تھا کہ گنجے کے سر پہ ہل چلے گا.
اچھا,
تو وہ جو نعرہ تھا وہ الٹیمیٹ بھٹو صاحب کی پھانسی پہ منطبق ہوا اور بھٹو صاحب کی پھانسی کے نعرے لگائے جاتے تھے.
ٹھیک,
تو یہ جو جنون کے نعرہ تھا اس کا آخر انجام نظر آیا, اس کے نتیجے میں فوج آئی اور لوگوں میں ایک جنون ڈیولپ ہوا. تو وہ تو ہمارے سامنے کی بات ہے, یہی صورتحال اب دوبارہ پیدا کی جا رہی ہے گزشتہ 10 دن.
1990 کی دہائی میں ڈاکٹر توصیف بار بار حکومتیں بدلیں, بڑی سیاسی کشیدگی رہی دو بڑی جماعتوں کے بیچ, پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ کے بیچ میں. ہر 2 سال بعد 2.5 سال بعد الیکشن ہوا. اس دور میں آپ کو یاد ہے اس طرح کی زبان کا استعمال ہونا؟
اس طرح کی زبان استعمال اس لیے نہیں ہوئی کہ اس دفعہ ایک خاص فرق ہے کہ پارلیمنٹ متحد ہے, عدلیہ بہت واضح ہے, وکیلوں کی ایک پوری موومنٹ چلی ہے, 11 میں سے 10 جماعتیں سمجھتی ہیں کہ پارلیمنٹ کی بالادستی برقرار رہنی چاہیے. تو اس کی وجہ سے اب اسپیس کم ہو گیا ہے, یہ دونوں جماعتیں تنہائی کا شکار ہیں, اس لیے وہ زیادہ جذباتی اور فاشسٹ لینگویج استعمال کر رہی ہیں. میرے اپنے خیال میں یہ شاید وجہ بنتی ہے اس کی.
1990 پہ میں ذرا واپس لے کے جانا چاہوں گا. اس دہائی میں بار بار جب حکومتیں بدلی تھیں, آپ کو کچھ یاد پڑتا ہے کہ اس زمانے میں اس طرح کی زبان استعمال ہوئی یا نہ
ہوئی؟ کسی حد تک ہوئی مگر اس لیول کی نہیں ہوئی. میاں صاحب نے استعمال کی, شیخ رشید نے استعمال کی بےنظیر بھٹو کے خلاف, پیپلز پارٹی کے کچھ لوگوں نے استعمال کی, مگر شیخ رشید کی زبان اس زمانے میں بڑی بری زبان استعمال کی جاتی تھی, بہت ذاتی اور رقیق حملے کیے تھے انہوں نے بےنظیر پہ جس کی ہر طرف مذمت ہوئی تھی, مگر یہ لیول نہیں آیا تھا جو گزشتہ 10 دنوں سے آ رہا ہے. یہ بہت ہائی پچ کے اوپر ہے, ایسا اس وقت نہیں ہوا تھا. ہوئی تھی زبان بری مگر اس لیول کی نہیں تھی.
جامعہ کراچی میں ذرائع ابلاغ کے پروفیسر توصیف احمد, آپ اس زبان کے بارے میں کیا سمجھتے ہیں؟ میں نے بی بی سی اردو کے سوشل میڈیا چیمپئن طاہر عمران سے پوچھا کہ کیا آپ لوگوں کی ٹویٹر فیڈ سے آپ کی رائے اور آپ کے موڈ کا اندازہ ہوتا ہے؟
جی عامر, ان مارچز میں جو تقاریر ہیں ان کا سب سے اہم پہلو یہ ہے کہ وہ تقاریر اکثر لائیو ٹی وی پہ دکھائی جاتی ہیں اور ہر گھر میں باقاعدگی سے سنا جا رہا ہے کہ جو ٹی وی اسٹیج پہ کہا جا رہا ہے. تو ضروری بات, اہم بات ہے کہ اس کو بچے بھی سنتے ہیں, نوجوان بھی سنتے ہیں. فیس بک اور ٹویٹر پہ اکثر یہ بات کی جاتی ہے کہ جو ان سیاسی جماعتوں کے نوجوان ہیں وہ جس طریقے سے آپ کو ٹرولنگ کرتے ہیں, آپ کو گالیاں نکالتے ہیں یا آپ کے خلاف نازیبہ زبان ٹویٹر اور فیس بک پہ استعمال کرتے ہیں, یہ اسی کی عکاسی ہے جو اسٹیج پر بات کی جا رہی ہے. جیسے غزالہ صاحبہ, ایک غزالہ بانو صاحبہ ایک ہیڈ مسٹریس ہیں, انہوں نے ہمیں لکھا کہ ساری صورتحال میں اتنی گھٹیا اخلاقیات کا مظاہرہ کیا جا رہا ہے کہ ہمیں دوسروں کے سامنے خجالت محسوس ہوتی ہے ہے, ملک کی بے عزتی ہو رہی ہے. اس کے علاوہ بہت سارے لوگوں نے کہا ہے کہ یہ کانسٹنٹ ایک مستقل تکلیف کا ایک عمل ہے کہ اس قسم کی زبان کو ٹی وی چینلز نشر ہونے کی اجازت دے رہے ہیں, اور اس سے پہلے سیاسی جماعتوں کے رہنما جو ہیں وہ سٹیج پر کھڑے ہو کر نوجوانوں جن میں خواتین اور بچے بھی شامل ہیں استعمال کر رہے ہیں.
یہ تھے اسلام آباد سے ہمارے ساتھی طاہر عمران. اور اب شامل کرتے ہیں پروگرام میں کچھ دیگر خبریں. بھارت اور پاکستان کے درمیان معطل شدہ مذاکرات کو بحال کرنے کے حق میں بھارت کے زیر انتظام کشمیر کی مقامی اسمبلی نے ایک قرارداد منظور کی ہے جس میں دونوں ملکوں کے درمیان امن کو برصغیر میں امن کے لیے ناگزیر بتایا گیا ہے. سری نگر سے ریاض مسرور کی رپورٹ.
The House resolves that the state government must urge the union government to resume the process of Indo-Pak dialogue to ensure peace and stability in the subcontinent in general.
مقامی اسمبلی کے ایوان بالا میں منظور ہوئی اس قرارداد میں حکومت ہند سے کہا گیا ہے کہ وہ پاکستان کے ساتھ مذاکرات کو بحال کرے اور ساتھ ہی لائن آف کنٹرول اور سرحدوں پر دونوں ملکوں کی افواج کے بیچ جو تناؤ ہے اسے ختم کیا جائے. پاکستانی اور بھارتی افواج کے درمیان فائرنگ کی وجہ سے متاثرہ آبادیوں کی باز آباد کاری کا بھی مطالبہ کیا گیا ہے. قرارداد کے متن پر کل بھی حکمران جماعت اور اپوزیشن کے ممبران کے بیچ کافی تکرار ہوئی, لیکن آج دونوں نے ایوان کے چیئرمین کے ذریعے جاری کی گئی قرارداد کی حمایت کی, جس کے نتیجے میں یہ قرارداد اکثریت رائے سے منظور ہو گئی. حکمران جماعت نیشنل کانفرنس کے رہنما اور ایوان بالا کے رکن دیویندر سنگھ رانا نے اس قرارداد کو عوام کی آواز سے تعبیر کیا.
جو بھی حل ہوگا بات چیت سے ہوگا, جنگ کوئی آپشن نہیں ہے. بات چیت کرگل کے بعد بھی ہوئی, بات چیت ممبئی کے بعد بھی ہوئی, اور ایک ہماری اسلام آباد ڈیکلریشن ہے جو مشرف صاحب اور جناب واجپائی صاحب کے بیچ میں جس کے دستخط ہوئے ہیں. یہ جموں کشمیر کے عوام کی آواز ہے.
واضح رہے گزشتہ ڈیڑھ ماہ سے لائن آف کنٹرول اور ہند پاک سرحدوں پر دونوں ملکوں کے درمیان فوجی کشیدگی پائی جاتی ہے. دونوں کے درمیان تصادموں کا سب سے زیادہ اثر جموں کے آر ایس پورا سیکٹر اور پاکستان کے سیالکوٹ سیکٹر میں پایا گیا. ابھی تک دونوں جانب سے 4 شہری مارے گئے ہیں اور ہزاروں لوگ نقل مکانی کرنے پر مجبور ہو گئے ہیں. اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل بان کی مون نے گزشتہ روز دونوں ملکوں سے سرحدوں پر امن بحال کرنے کی اپیل کی تھی, جس کے بعد کل جموں کے پرگوال سیکٹر میں نیکوال پوسٹ پر پاکستانی رینجرز اور بھارتی بی ایس ایف کے سیکٹر کمانڈروں نے فلیگ میٹنگ کی, جس میں تناؤ ختم کرنے پر اتفاق ہوا. لیکن آج صبح بھارتی اور پاکستانی حکام نے پھر ایک بار ایک دوسرے پر معاہدے کی خلاف ورزی کا الزام عائد کیا ہے. بی ایس ایف کا کہنا ہے کہ گزشتہ 45 دنوں کے دوران لائن آف کنٹرول اور بین الاقوامی سرحد پر فائرنگ اور گولی باری کے 120 واقعات رونما ہوئے. ریاض مسرور, بی بی سی, سری نگر.
بھارت میں حکومت نے آج سے ایک ایسی اسکیم کا آغاز کیا ہے جس کے تحت ہر گھر میں کم سے کم ایک شخص کا بینک اکاؤنٹ ضرور کھولا جائے گا. وزیر اعظم نریندر مودی نے اسکیم کا اعلان 15 اگست کو یوم آزادی کے موقع پر قوم سے خطاب کرتے ہوئے کیا تھا, اور آج اس کا افتتاح کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ غربت کے خاتمے کے لیے ضروری ہے کہ غریبوں کو بھی بینکوں تک رسائی حاصل ہو. دلی سے سہیل حلیم.
حکومت کی جانب سے کئی روز سے بڑے بڑے اشتہارات جاری کیے جا رہے ہیں جن میں کہا گیا ہے کہ بینک کھاتے کھلوانے کے لیے شرائط بہت آسان کر دی گئی ہے
اور 1 لاکھ کے درگھٹنا بیمہ کا لابھ ملے گا.
دلی میں اسکیم کا آغاز کرتے ہوئے وزیر اعظم نے کہا,
بینکنگ چھیتر کے اتہاس میں بھی 1 دیوس میں 1.5 کروڑ ناگرکوں کے کھاتے کھلنا یہ شاید بینکنگ اتہاس کا بھی ایک بہت بڑا ریکارڈ ہوگا.
اس اسکیم کے تحت 2018 تک 7.5 کروڑ گھروں کو بینک اکاؤنٹس کی سہولت فراہم کرنے کا ہدف رکھا گیا ہے. ہر کھاتے دار کو 5,000 روپے کے قرض اور 1 لاکھ روپے کے بیمے کی سہولت بھی فراہم کی جائے گی. لیکن اسکیم کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ غریبوں کے لیے حکومت جو فلاحی اسکیمیں چلاتی ہے انہیں ان کا براہ راست فائدہ پہنچایا جا سکے. یعنی مثال کے طور پر غریبوں کو سستا اناج دینے کے بجائے اناج خریدنے کے لیے ان کے کھاتوں میں رقم جمع کرائی جا سکتی ہے.
اس لیے یہ سارا پریاس غریبوں کے لیے ہے, غریبی سے مکتی پانے کے ایک ابھیان کا حصہ ہے اور اسی کے لیے اس کو آگے بڑھایا جا رہا ہے. آنے والے دنوں میں جو انڈیویجل بینیفٹ کی جو اسکیمس ہیں اس کا سیدھا سیدھا لابھ ان بینک اکاؤنٹ میں جائے گا, تو کرپشن کے خلاف کی لڑائی جو ہماری ہے اس میں ایک بہت بڑا ہمارا اپیوگی یہ شستر بننے والا ہے جو ہمیں کرپشن کے خلاف بھی لڑنے کی طاقت دے گا.
ماہرین مانتے ہیں کہ اس اسکیم سے بدعنوانی کی روک تھام میں مدد ملے گی کیونکہ بچولیوں کا رول کافی حد تک کم ہو جائے گا. لیکن یہ کام آسان نہیں ہے. اقتصادی امور کے ماہر پرنجوئے ٹھاکر تھا.
دیکھیے آشنکا ہے یہ ہے کہ آپ کہہ رہے یہ ہونا چاہیے یہ ہونا چاہیے یہ ہونا چاہیے, مگر آپ سچ مچ کر پائیں گے کہ نہیں یہ الگ بات ہے. آپ بہت ہی ایمبیشس آپ نے کچھ آپ نے لکش رکھا ہے, بہت آپ نے ٹارگیٹ جیسے گول آپ نے کہا کہ ہم سب کو دے دیں گے کھاتا کھول دیں گے, سب کو ہم 1,00,000 روپے کا بیمہ دے دیں گے, سب کو ہم اے ٹی ایم کارڈ دے دیں گے, سب کو ہم ڈیبٹ کارڈ دے دیں گے. اتنا آسان تو نہیں ہے کرنا, مگر کوشش تو کرنا چاہیے سرکار کو.
ملک کی تقریباً 40% آبادی کو کسی بھی قسم کی بینکنگ سروسز تک رسائی حاصل نہیں ہے, اور کروڑوں لوگوں کے پاس ایسی دستاویزات نہیں ہیں جن کی بنیاد پر ان کے کھاتے کھولے جا سکیں. کھاتے کھولنے کے لیے ملک بھر میں تقریباً 75,000 کیمپ قائم کیے گئے ہیں, جہاں لوگوں کو بتایا جا رہا ہے کہ وہ صرف اپنے راشن کارڈ کی کاپی دکھا کر بھی اکاؤنٹ کھول سکتے ہیں اور انہیں کوئی پیسہ جمع کرانے کی ضرورت نہیں پڑے گی.
جہاں کہیں بھی ہم کیمپ کھول رہے ہیں وہاں پر ان کو ایک گروپ میں بتاتے ہیں کہ آپ کو صرف جیسے ان کا راشن کارڈ کی کاپی ہے, الیکشن کارڈ کی کاپی ہے, اس کو لانا ہے, پلس ان کو سویم آنا ہے, کوئی پیسہ جمع کرنے کی ضرورت نہیں ہے.
اور 15 اگست کی تقریر میں مسٹر مودی نے کہا تھا کہ لاکھوں لوگوں کے پاس موبائل فون تو ہیں لیکن بینک کھاتے نہیں ہیں, اور اس صورتحال کو بدلنے کی ضرورت ہے.
آج غریب آدمی بھی اپنے ہاتھ میں جب موبائل ہوتا ہے نا, وہ بھی کچھ دوسرے کو اپنے آپ کو برابر سمجھتا ہے. اس کے بعد موبائل ہے, میرے پاس بھی موبائل ہے, اب وہ اس کے بعد بھی کارڈ ہے, میرے پاس بھی کارڈ ہے.
ماہرین کے مطابق اس اسکیم کے اطلاق میں ایک بڑا چیلنج یہ بھی ہوگا کہ دیہی علاقوں میں بینکوں کی شاخیں کافی کم تعداد میں ہیں. نئی شاخیں کھولنے کے لیے بہت سرمایہ کی ضرورت ہوگی, اور تب تک موجودہ شاخوں پر کام کا بوجھ بہت بڑھ جائے گا. سہیل حلیم, بی بی سی, دلی.
یوکرین کے صدر پیٹرو پوروشینکو نے کہا ہے کہ روس نے ملک کے شورش زدہ مشرقی حصے میں اپنے فوجی تعینات کر دیے ہیں. روس پر براہ راست فوجی مداخلت کا یہ الزام ایک ایسے وقت لگایا گیا ہے جب روس نواز باغیوں نے یوکرین کے ساحلی شہر نووزوفسک پر قبضہ کر لیا ہے اور ایک بڑی بندرگاہ ماریوپول کے قریب آ گئے ہیں. میں نے لندن میں ایسٹ ویسٹ انسٹیٹیوٹ کے سینئر فیلو ڈاکٹر نجر امباز سے رابطہ کیا اور ان سے پوچھا کہ روس پر ان الزامات کو مغربی دنیا میں کیسے دیکھا جا رہا ہے.
دیکھیے 4 ستمبر کو برطانیہ میں کارڈف کے شہر میں نیٹو کی سربراہ ملاقات ہونی ہے.
اچھا.
اس سے پہلے انہوں نے اور یورپی یونین کے ساتھ مل کے بھرپور کوشش کی تھی کہ کسی طریقے سے روس کے صدر ولادیمیر پوتین اور یوکرین کے صدر پیوتر پوروشینکو کی ملاقات منسک میں ہو جائے اور وہاں پر کسی طریقے سے معاملات کو حل کی جانب لے جایا جا سکے. لیکن ایک اس میں خطرہ یہ بھی تھا کہ آپ اس پر ولادیمیر پوتین پر اتنا دباؤ بڑھا دیں کہ وہ اس میں اپنی سبکی محسوس کرے اور اس کے لیے وہ دیوار سے جا کے لگ جائیں.
اچھا.
اور اس کے بعد جو رد عمل ہو وہ ہمیں اب نظر آ رہا ہے کہ کیونکہ ملاقات کے 48 گھنٹے کے اندر اندر جو ہے یہ جو ہے وہ پریشر سینیریو جو ہے روس کی جانب سے بڑھایا جا رہا ہے.
ٹھیک, تو کچھ یہاں ویسٹرن انالسٹ مغربی تجزیہ کار جو ہیں ان میں ایک سوچ یہ ہے کہ روس آگے بڑھ رہا ہے, جبکہ کچھ کا کہنا ہے کہ یوکرین کا بحران جو ہے وہ اصل میں یوکرین کو نیٹو ملانے کی کوششوں کی وجہ سے ہوا ہے. تو اس وقت جہاں پر حالات ہیں ڈاکٹر نجر عباس, یہ کسی فوجی ٹکراؤ کا بھی سبب بن سکتا ہے؟
دیکھیے یہ سیاسی انفلوئنس کے لیے جو ہے وہ یورپ اور نیٹو کی ایک جانب سے اور روس اور اس کے جو اتحادی ہیں دوسری جانب سے کوشش کر رہے ہیں.
اچھا.
یہ الزام لگایا جا رہا ہے کہ نیٹو اور یورپی یونین یوکرین کو روس کے خلاف ایک ہتھیار کے طور پہ استعمال کرنا چاہتا ہے.
ٹھیک.
اگر ہم یہ بھی دیکھیں کہ نیٹو کے سیکرٹری جنرل راسموسن کا پرسوں ایک بیان آیا ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ جو سابق سوویت ممالک ہیں بالٹک جو ریاستیں ہیں وہاں پر فارورڈ پوزیشنز پہ نیٹو کی فوج کو جو ہے وہ متعین کیا جائے گا. یہ جو ہے جو آج ہو رہا ہے یوکرین کے مشرق میں, آپ اس کو اس بیان کا نیٹو کے سربراہ کے بیان کا رد عمل بھی سمجھیں کہ جیسے جیسے طاقت کا استعمال نیٹو دکھانا چاہے گا ویسے ویسے اس کا ایک روس کی جانب سے رد عمل سامنے آئے گا.
اچھا, تو ڈاکٹر صاحب یہ ہمیں سمجھنے میں ذرا مدد کریں کہ ابھی تک روس نے یوکرین میں کون سے ایسے بڑے اقدامات کیے ہیں اپنا اثر رسوخ جو ہے وہ بڑھانے کے لیے؟
دیکھیے روس کے ہاتھ میں جو ہے وہ 4 ہتھیار ہیں اور ان کا اس نے بڑا ایک طریقے سے خوبی سے استعمال کیا ہے.
اچھا.
اول یہ کہ یوکرین کی روسی اقلیت کی جو ہے وہ انہوں نے لامحدود اور غیر مشروط حمایت کا اعلان کیا ہے. یوکرین کے اندر وہ داخلی سیاست کو اپنی پسند پہ ڈھالنا چاہتے ہیں. یوکرین پر معاشی دباؤ بڑھانا چاہتے ہیں اور یوکرین کو اپنے قدموں پہ رکھنا چاہتے ہیں کہ وہ ورنریبل رہے اور مستقبل میں سیاسی دباؤ اور سیاسی رسوخ جو ہے ماسکو کا اس سے انکار نہ کر سکے. اس کا ایک خاص نقطہ یہ ہے کہ 26 اکتوبر 2014 کو پارلیمنٹری الیکشنز جو ہیں وہ یوکرین میں ہونے والے ہیں اور اس سے پہلے پہلے وہ چاہتے ہیں روس اور روسی اقلیت کے جو حامی ہیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ بڑا گیو اینڈ ٹیک ہو جائے کہ جو ہے وہ مشرقی یوکرین میں جو ہے وہ ڈیوالو کر دی جائے حکومت اور وہاں پر زیادہ سے زیادہ خود مختاری دے دی جائے اور روس کی جو پائپ لائن گزرتی ہے یوکرین سے یورپ کی جانب اس کی جو ہے وہ ضمانتیں ان کو دی جائیں.
ٹھیک, تو دوسری جانب امریکہ اور یورپین یونین نے بھی تو یوکرین کو نیٹو میں لانے کے لیے کچھ کیا ہوگا نا ڈاکٹر صاحب؟
جی, وہ جو اقدامات ہیں ایک طریقے سے یہ تھا کہ یوکرین کی فوج کی تعمیر نو کریں, اصلاح کریں, اس کو ریکوپ کریں, یہ تمام اعلانات ہمیں جو ہے وہ تواتر سے سننے میں آ رہے ہیں اور یہ سب کچھ جو ہے وہ روس کے لیے ایک طریقے سے اشتعال انگیزی کا سبب ہے بجائے اس کے کہ ڈپلومیسی کی اپسرج ہوتی. ماسکو کی نگاہوں سے ہمیں یہ نظر آ رہا ہے کہ گویا جو ملٹری ہینڈ ہے یا شو آف فورس ہے, اسپیشلی جب نیٹو کی سربراہ کانفرنس ہونے جا رہی ہے, یہ یعنی وہ محسوس یہ ہو رہا تھا کہ یہ دباؤ یکساں بڑھا دیا جائے گا, اس کا ایک رد عمل سامنے آیا ہے.
یوکرین کا روس پر فوجی مداخلت کا الزام, تجزیہ کر رہے تھے لندن میں ایسٹ ویسٹ انسٹیٹیوٹ کے سینئر فیلو ڈاکٹر نجم عباس. واپس پاکستان لوٹتے ہیں جہاں بلوچستان کے مختلف علاقوں میں پیمنٹ کے نام پر پرائیویٹ سودی کاروبار نے لوگوں کو شدید پریشانی اور مشکلات سے دوچار کر دیا ہے. اس کاروبار کے خلاف آج بلوچستان اسمبلی نے ایک قانون کی منظوری دی ہے جس کے تحت نہ صرف اب اس کاروبار کی ممانعت ہوگی بلکہ اس میں ملوث لوگوں کے لیے سخت سزائیں بھی مقرر کی گئی ہیں. تفصیل بتا رہے ہیں کوئٹہ سے محمد کاظم.
بلوچستان اسمبلی کے اجلاس میں پیمنٹ کے نام پر پرائیویٹ سودی کاروبار کے خلاف قانون کا مسودہ صوبائی وزیر اطلاعات و پارلیمانی امور عبد الرحیم زیارت وال نے پیش کیا. اسمبلی نے اس قانون کی اتفاق رائے سے منظوری دے دی جو نجی سودی قرض جات کے لین دین کی ممانعت کا قانون کہلائے گا. اس قانون کی منظوری کا اعلان کرتے ہوئے اسپیکر میر جان محمد جمالی کا کہنا تھا,
مصدرہ 2014 مسودہ قانون نمبر 26 کو منظور کیا جاتا ہے, مبارک ہو آپ سب.
نجی سودی قرض جات کا لین دین کوئٹہ سمیت بلوچستان کے دیگر علاقوں میں بڑے پیمانے پر ہو رہا ہے. چونکہ بینکوں اور ملکی قوانین کے تحت چلنے والے مالیاتی اداروں سے قرضوں کا اصول فوری طور پر ممکن نہیں ہوتا, اس لیے شہری مجبوری کی حالت میں ان لوگوں سے رجوع کرتے ہیں جو نجی طور پر سود پر قرضے, گاڑیاں یا دیگر اشیاء دیتے ہیں. اگر کوئی مقروض شخص قرضہ یا اس پر سود کی ادائیگی نہ کر سکے تو قرض دینے والے نہ صرف ان کی جائیدادوں پر قبضہ کرتے ہیں بلکہ ان کے بچوں کو بھی اغوا کرنے سے گریز نہیں کرتے. اس مسئلے کی سنگینی کا ذکر کرتے ہوئے قائد حزب اختلاف مولانا عبدالواسی کا کہنا تھا,
ایک شخص نے اپنے بچے اور بچہ وہاں جا کے کسی سردار اور کسی اس کے پناہ میں رکھا کہ یہ مجھ سے اس کاروبار کے حوالے سے لے جاتے ہیں.
7-8 سال قبل کوئٹہ میں جب نجی طور پر سود پر قرضہ دینے والے لوگوں نے عیسائی برادری سے تعلق رکھنے والے افراد کی جائیدادوں پر قبضہ کرنے کا سلسلہ شروع کیا تو بلوچستان ہائی کورٹ نے اس کا از خود نوٹس لیتے ہوئے حکومت کو اس لین دین کے خاتمے کے لیے قانون سازی کی ہدایت کی تھی. طویل عرصے بعد موجودہ اسمبلی نے اس حوالے سے قانون سازی کی جس پر پشتونخوا ملی عوام پارٹی کے رکن اسمبلی نصر اللہ زیرے نے اسمبلی کو سراہا.
تو یہ قانون یقیناً آج یہ قانون بن گیا, میں سمجھتا ہوں یہ غریبوں کی دل کی آواز ہے, یہ قانون یہ ہمارے عوام ہمارے مظلوم عوام کی دل کی آواز ہے. تو میں ایک بار پھر اسمبلی ممبران کو حکومت کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے بہت ہی اہم قانون کا آج اس منظوری دی.
اس قانون کے تحت نہ صرف بلوچستان میں نجی سودی قرض جات کے لین دین پر پابندی ہوگی بلکہ اسے جرم تصور کیا جائے گا. یہ جرم قابل دست اندازی پولیس ہوگا. جرم کے مرتکب افراد کو 10 سال تک قید کی سزا ہوگی. اس کے علاوہ 10 لاکھ روپے تک جرمانہ بھی عائد ہوگا. یہ ناقابل ضمانت جرم ہوگا اور اس میں معاونت کرنا بھی قابل تعزیر ہوگا. محمد کاظم, بی بی سی, کوئٹہ.
بھارت کی ٹینس سٹار سانیا مرزا نے یو ایس اوپن کی خواتین کے ڈبل اور مکس ڈبلز دونوں کیٹیگریز میں پہلے راؤنڈ کے میچ جیت لیے ہیں. سانیا مرزا اس وقت عالمی رینکنگ میں 5ویں نمبر پہ ہیں جو کہ ان کے ٹینس کریئر کی بہترین رینکنگ ہے. صحابی سلیم رضوی نے سانیا مرزا سے ملاقات کی اور ان سے یہ رینکنگ حاصل کرنے پر ان کا رد عمل جاننا چاہا.
بہت اچھا فیل ہو رہا ہے کیونکہ فائیو ہونا آئی تھنک یہ جو رینکنگز ہوتے ہیں اس میں آبویسلی آپ کا زندگی بھر آپ کا خواب رہتا ہے کہ آپ ٹاپ آف دا گیم کھیلیں اور اس طرح کی رینکنگ پہ پہنچے.
کچھ بتائیں آپ کارا بلیک کے بارے میں کہ کیسی, کافی آپ نے کھیلا یہ پورا سال, کوارٹر فائنلز آپ کے آسٹریلین اوپن, فرینچ اوپن, پھر ومبلڈن بھی سیکنڈ راؤنڈ تک.
ہاں آئی تھنک اٹ ہیلپس کیونکہ اگر آپ وین یو گیٹ لانگ ود ایچ ادر, یو نو کورٹ کے باہر بھی, اینڈ آپ جب دوست ہوتے ہیں یو فانڈ آف ایچ ادر, سو آئی تھنک دیٹ کیمسٹری وہ کورٹ پہ دکھائی دیتی ہے. پورا ہم لوگ کنسسٹنٹلی ہم نے بہت اچھا کھیلا ہے.
بڑا بزی رہا آپ کا, کنٹینیوسلی کھیلا.
ہاں آئی تھنک ٹینس ایسا اسپورٹ ہے یو نو کہ لوگ آئی تھنک لوگوں کو سمجھنے میں مشکل ہوتی ہے کیونکہ کئی سارے اسپورٹس ایسے ہوتے ہیں جہاں پہ آپ یو نو ایک ٹورنامنٹ کھیلتے ہیں اور اس کے بعد شاید ایک دو مہینے تک کوئی ٹورنامنٹ نہیں ہوتا. بہت سارے ایسے اسپورٹس ہیں لیکن ٹینس کا ایسا نہیں ہے. ٹینس کا صرف سیزن اکتوبر میں یا نومبر میں جا کے ختم ہوتا ہے, تو تھرو آؤٹ دا ایئر آپ بیسکلی ٹریول کرتے رہتے ہیں. آئی تھنک دیٹس واٹ میکس ٹینس مور چیلنجنگ کیونکہ اتنا گلوبل بھی ہے پہلے تو اسپورٹ, اینڈ آن ٹاپ آف دیٹ آئی تھنک کہ دور دور کنٹریز ہوتے ہیں. ایسے نہیں ہے کہ یو نو لائک اے سرٹن اسپورٹ از مور ڈومیننٹ ان ایشیا یا مور ڈومیننٹ, ایسا نہیں ہے. یو نو ویو ہیڈ لاسٹ ایئر وی ہیڈ فور گرینڈ سلیم چیمپئنس فرام فور ڈفرنٹ کانٹیننٹس, سو یو نو دیٹ جسٹ شوز یو وائی ٹینس از یو نو ایٹ دا ٹاپ اینڈ وائی اٹس سچ اے ٹف گیم.
تو اتنے ٹریولنگ اور اس کے ساتھ اتنا ایگزرٹنگ یہ گیم بھی ہوتا ہے, کس حد تک یہ باڈی پہ اثر کرتا ہے؟
آئی تھنک اسی وجہ سے جو انجریز ہوتے ہیں بہت ہوتے ہیں کیونکہ اٹس ناٹ جسٹ کہ آپ یو نو کھیلتے ہیں تو جو آپ ٹورنامنٹ میں دیکھتے ہیں یا میچ میں دیکھتے ہیں وہ دیٹ از اونلی 10-15% آف دا ورک دیٹ وی آر ایکچولی پوٹنگ ان, باقی سارا آپ کا جو محنت ہوتی ہے اور ہر چیز وہ تو باہر ہوتی ہے.
آپ کی فٹنس کیسی ہے؟
Yeah, it's been good. You know, touch wood, I've not had a major injury. And I think that's one of the reasons کہ آپ جب فل ایئر کھیل پاتے ہیں بنا انجری کے, بنا ٹائم آؤٹ کے, تو پھر آپ کی رینکنگ بھی ظاہری بات ہے, یو نو یو آر ایبل ٹو پلے کنسسٹنٹلی اینڈ ویل.
آپ کی ٹینس اکیڈمی کیسی چل رہی؟
او بہت اچھی چل رہی ہے, اٹس بین ویری گڈ, دا ریسپانس ہیز بین گریٹ, اینڈ ہوپ فلی یو نو ویل ہیو اندر پلیئر پلیئنگ ایٹ دا پروفیشنل لیول لائک دس, اندر وومن پلیئر یو نو آفٹر اے لانگ ٹائم.
تو کچھ ایسا پرومس آپ کو دکھا کچھ یگسٹرز میں؟
پرومس بہت ہے, ٹیلنٹ بہت ہے انڈیا میں, بٹ دا پرابلم از دا گائیڈنس, کمٹمنٹ, دیر از اے لاٹ آف ایشوز.
آپ نے اپنے ٹائم سے اگر آپ کمپیئر کریں تھوڑا, تو اب کیا کچھ مائنڈ سیٹ چینج ہوا ہے, کچھ رویہ بدلا ہے ٹینس کی طرف, جو خاص کر ویمنس ٹینس میں انڈیا میں؟
ہاں موسٹ ڈیفینیٹلی. آئی تھنک کہ ان دا لاسٹ 10 ایئرز جہاں پہ ٹینس تھا کوئی جانتا بھی نہیں تھا, اسپیشلی 2005 وین آئی میڈ یو نو دیٹ بگ جمپ, اینڈ آفٹر دیٹ آئی مین ایوری ون نوز. آئی تھنک کبھی ایسے نہیں ہوتا تھا کہ کوئی ٹینس پلیئر کو کوئی انڈورسمنٹس ملتے ہیں, یا میں یو نو بائی دا گریس آف گاڈ ویئر ایور آئی واک اف دیئر از انڈینس اینی ویئر ان دا ورلڈ اٹ ٹیکس دیم لٹرلی اے منٹ ٹو ریکگنائز ہوا ہے. آئی مین آئی ڈونٹ تھنک کہ یہ پہلے کبھی ہوتا تھا, اٹس بیکم اے پروفیشنل چوائس. پہلے ایسا تھا کہ اچھا لڑکی کھیل رہی ہے تو پھر اچھا بچی ہے کھیلنے کودنے دو. آئی تھنک دیٹ کائنڈ آف ایٹیٹیوڈ ہیز چینج, بٹ ابھی بھی ہے ٹو اے لارج ایکسٹینٹ ہے, لیکن اٹس بیکم اے لاٹ بیٹر.
یہ جو ایک کنٹروورسی ہوئی اس میں تلنگانہ سرکار نے آپ کو گرانٹ دی, اس کے بعد کچھ لوگوں نے آپ پہ سوال اٹھایا انڈینس پہ باقاعدہ, بھارتیتا پہ, تو اس پہ کیا آپ کا کیا کہنا ہے لوگوں سے, آپ کس طرح سے اس کو دیکھتی ہیں؟
نہیں میرا ابھی کچھ نہیں کہنا, میں نے جو کہنا تھا کہہ دیا آلریڈی.
بھارتی ٹینس اسٹار ثانیہ مرزا جو بات کر رہی تھی نیو یارک میں مقیم صحافی سلیم رضوی سے. اب سے تھوڑی دیر قبل ہماری ویب سائٹ bbcurdu.com پر کھیلوں سے ہی متعلق ایک اور فیچر شائع ہوا ہے, عنوان ہے آئی سی سی دیر سے جاگی. ہمارے اسپورٹس رپورٹر عبدالرشید شکور کی تحریر ہے اور وہ کہتے ہیں کہ پاکستانی کرکٹ ٹیم کے آف اسپنر سعید اجمل کا بولنگ ایکشن مشکوک قرار دیے جانے کے معاملے نے بین الاقوامی کرکٹ میں ایک نئی بحث چھیڑ دی ہے, موقع ملے تو ضرور پڑھیے گا. آج کا سیر بین ختم ہوا, ایڈیٹر تھے سکلین امام اور پروڈیوسر امبر خیری, لندن میں ہمارے اسٹوڈیو مینیجر تھے جوناتھن گرہ اور اسلام آباد میں عامر صدیق. مجھے میری پوری ٹیم کے ساتھ لندن سے اجازت, خبروں کا خلاصہ آنے کو ہے لیکن اس سے پہلے ہم سب کی جانب سے شب بخیر.
لاہور کی پولیس نے طاہر القادری کی تحریک منہاج القرآن کی درخواست کے مطابق سانحہ ماڈل ٹاؤن کا مقدمہ درج کر لیا ہے, جس میں وزیر اعظم, وزیر اعلی پنجاب سمیت 21 اعلی حکومتی اور سرکاری اہلکاروں کو ملزمان نامزد کیا گیا ہے. طاہر القادری نے البتہ اس مقدمے کو نامکمل قرار دیتے ہوئے مسترد کر دیا ہے۔ پاکستان کے صوبہ سندھ کے ضلع نوابشاہ میں پولیس کے مطابق 3 افراد کی تشدد زدہ لاشیں ملی ہیں۔ عرب ملک شام میں اطلاعات کے مطابق دولت اسلامیہ کے جنگجوؤں نے درجنوں یرغمالی شامی فوجیوں کو مار ڈالا ہے۔ اقوام متحدہ کہتا ہے کہ اسرائیل اور شام کی سرحد پر تعینات اس کے امن دستے کے 43 اہلکاروں کو اسلامی جنگجوؤں نے یرغمال بنا لیا ہے، اور فرانس کے صدر نے کہا ہے کہ صدر بشار الاسد دہشت گردی کے خلاف مغرب کی جنگ میں اس کے اتحادی نہیں ہیں۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔